مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر ربیع الاخر کی 30ویں اور آخری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث الاعظم جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ پاک حسینی کعبی نعت، جن میں میاں والی لیا وکر چوک، امام اعظم، پہاڑ پور وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، تو وہاں کے کثیر عاشقان غوث الاعظم بھی ہمارے ساتھ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ نیز اوبی بین کے ذریعے پاک ایوبی کابینہ گل بہار نمبر 2، غوثیہ گراؤنڈ، کھجی گراؤنڈ، باب المدینہ، اور پاک چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب بھی شامل ہیں۔ سردار آباد والے ہمیں مدری چینل پر اپنے جلوے دکھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
میرا نام محمد مدثر اتاری ہے۔ میرا یہ ایک سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد کفن بند کر دیا جاتا ہے، تو کیا کفن کھول کر میت کا چہرہ دکھانا درست ہے؟ اسی طرح اگر میت کو قبر میں اتار دیا جائے اور وہاں اگر چہرہ کھول کر دکھایا جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔
حرج نہیں ہے اس میں، لیکن حکم یہی ہے کہ جلد سے جلد یہ تمام معاملات کی تکمیل ہونی چاہیے۔ تو اب جو تدفین کا معاملہ ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس میں اگر لمبی لائن لگا کے اور وقت کو بہت زیادہ لگا کے کیا تو اس کی ممانعت ہے، یعنی مطلقاً ممانعت ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے، مستحب یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کیے جائیں۔ تو باقی چہرہ دکھانے میں تو حرج نہیں ہے کوئی۔
فتاوی رضویہ کے اندر ایک سوال ہوا تھا کہ شوہر جو ہے یہ قبر کے اندر میت رکھنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی سوال ہوئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو کفن کھولنا, تو اس میں اعلیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوہر صرف بلا حائل ٹچ کرنے کا جو ہے وہ منع ہے, اس کے علاوہ شوہر اس کو دیکھ بھی سکتا ہے, کندھا بھی دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ بھی تھا کہ اس کے چہرے کو قبر میں رکھنے کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے.
اچھا, تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کفن تو پہنا ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باقی اب آج کل تو تاخیر کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو وہ تو اب اس دور میں اس کو تو بالکل ہی جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, باہر ملک سے بیٹا آ رہا ہے, انتظار ہوتے رہتے ہیں اور بیچارے کو اٹھا کے برف خانے میں ڈال دیتے ہیں, میت کو دو دو تین تین دن تک بھی انتظار کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کے آنے کا, پھر وہ آئے گا, پھر میت نکالیں گے, پھر وہ رونے دھونے کی تجدید ہوگی. ہاں, وہ سب وہ اس سے تعزیت کریں گے اور رونے رلانے کا ایک ماحول بنے گا اور پھر کہیں جا کر اس کی باری آئے گی تدفین کی. یہ تو بس اللہ بس رحم فرمائے, یعنی کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہے نا کہ ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ مرنے کے بعد بھی ریاکاری ہوتی ہے, تو وہ کیسے ہے؟ وہ میت یہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں بہت لوگوں کی تعداد ہو, تو اب میت چاہے یا نہ چاہے لوگ بالکل چاہتے ہیں, یہ تو بالکل قرینہ ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ میت ہو جائے گی, مشہور شخصیات تھوڑا بہت ذرا ہوگا نا تعلقات والا, تو وہ چاہے گا کہ مشہور شخصیات اس میں آئے. اب وہ مشہور شخصیات اس کی شہرت تقوی کی وجہ سے وغیرہ یہ نہیں دیکھا جاتا, خاص سیاست کی وجہ سے وہ سماجی کارکن ہو وہ, یا ویسے ہی کوئی مقرر ہو, تو کوئی وزیر ہو, تو کوئی ایم این اے ہو, تو یوں مطلب ایسی مشہور شخصیات جمع کی جاتی ہیں جنازے میں. اور حالانکہ جنازے کا معاملہ تو اب ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگنے کا زمانہ ہے, وہ وزیر پتہ نہیں دلوا سکے گا نہیں دلوا سکے گا, کوئی نیک بندہ ہو جس کو دنیا دھتکارتی ہو اور کوئی جانتا بھی نہ ہو, بس ایسے کو آپ خوش کر دیں, اس کو نہلا دیں کپڑوں سے, اس کو غذاؤں سے, اس کو نوٹوں سے, اس سے دعا کروا لیں کہ یہ بخشا جائے. ایک آپ کو یوں میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کی سنی جائے گی, یہ گریبڑے گی, پتہ نہیں وزیر کی سنی جائے گی, ایم این اے ایم پی اے جو ہزار گناہوں کے بعد سیٹ پر پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر کے اگر سیٹ پر وہ آیا ہے تو اس کی کیا سورس, کیونکہ اب تو یہ تو معاملہ شفاعت کا ہے اور شفاعت اور سفارش وہی کر سکتا ہے جو مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں دولت مندی یا اقتدار تو یہ تو صورتیں نہیں ہیں مقبولیت کی. اب وہ اقتدار کرنے والے چلے گئے مزاروں میں, خلفاء راشدین جیسا کوئی اقتدار ہو نا تو بات ہے, اب تو جس طرح کا انداز ہوتا ہے اقتدار کا وہ سبھی جانتے ہوتے. تو اس لیے مطلب شہرت, خوب گیدرنگ, جگہ جگہ اعلانات, سوشل میڈیا پہ اعلانات کہ بھائی اتنے بجے جنازہ ہے, اتنے بجے جنازہ ہے, اگر مقصود اطلاع کرنا ہے کہ زیادہ مسلمان جمع ہو تو فضیلت زیادہ ہے, یہ تو ہے, اگر یہ نیت ہے تو اس پر کوئی تنقید بھی نہیں ہے میری, لیکن اپنی نیت پر غور کرے آیا یہ نیت ہے یا خالی واہ واہ کروانا, وہ ہو اتنا اتنی مخلوق جنازے میں آ گئی اور بندہ بس پھولتا جائے خوش ہوتا جائے پبلک دیکھ کر. خالی پبلک کیا کرے گی, ہماری نیت کیسی ہے یہ دیکھنا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو, تاہم پبلک جمع کرنے کے لیے بھی تاخیر کی اجازت نہیں ہے, سنت یہی کہ اس کو جلدی جلدی دفنا دیا جائے. اگر رات کو جنازہ ہوا تو وہ رات کو میت ہوئی دن کا انتظار نہ کیا جائے, اگر اسباب موجود ہیں تدفین کے تو دفن کر دیا جائے اس کو جنازہ پڑھا کے, صبح سب لوگ آ سکیں گے زیادہ جمع ہو جائیں گے یہ نہیں. جو بھی ہیں ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ لے تو ہو جاتا ہے, ایک عورت اگر جنازے کی نماز پڑھ لے نا تب بھی فرض پورا ہو جائے گا, اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے, ہونی چاہیے جماعت بالکل اچھی بات ہے. اور اب ایک عورت پڑھ کے بھگتنے فارغ کر دے ایک آدمی تو تنفیر عوام کا بھی باعث بنے گا, لوگ بہت باتیں بنائیں گے, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں نے مسئلہ آپ کو بتایا کہ اس کے لیے کوئی عوام جمع کرنا شرط نہیں ہے اور اس کے لیے تاخیر کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت البقیع نصیب کر دے. وہاں بھیڑ بھاڑ کا کیا تصور, وہاں کون سے رشتے دار جمع کرنے کی نوبت آئی ہے, وہاں خود ہی عاشقان رسول جمع ہو جائیں گے, بھیڑ ہی بھیڑ ہوگی. بھیڑ اپنی جگہ پر, بس اللہ کی رحمت ہونی چاہیے, اس کا کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کینسر ایک امراض کا مجموعہ ہے. کینسر کی وجوہات میں سر فہرست تمباکو نوشی ہے, اس کے بعد موٹاپا, ناقص خوراک, الکوہل کا استعمال وغیرہ بھی اس کا سبب بنتے ہیں. انٹرنیٹ پر ایک تحقیق کے مطابق صرف سن 2012 میں 14 ملین سے زائد نئے مریض کینسر کے مرض میں رجسٹرڈ ہوئے, اور سن 2012 میں 14.6% افراد اس کے سبب موت کا نشانہ بنے. عموماً شروع میں اس کی کوئی خاص علامات سامنے نہیں آتی, پر چند عام علامات میں سے وزن کا تیزی سے کم ہونا اور بخار وغیرہ بھی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس مصیبت مرض سے ہم کو محفوظ رکھے. ہے واقعی ایسا مرض کہ اگر یہ کسی کو ڈکلیئر ہو جائے نا, یہ سمجھو کہ اس کے لیے ایک بلیک وارنٹ آ گیا. بلیک وارنٹ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا دے دی ہے نا جیل میں, انہیں یہ اعلان ہو جائے گا اس کو پھانسی کی سزا ہے, جج یہ اعلان کر دے, یہ سمجھو اس کو بلیک وارنٹ مل گیا. تو اب یہ کہ یہ ہے بلیک وارنٹ کی طرح, کہ بندہ آدھا تو اسی وقت اس کا دم نکل جائے گا جب وہ کینسر کا سنے گا. تو اب یہ کہ کینسر سے بچنے کے لیے سب سے پہلا سبب تو اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے, یا اللہ مجھے کینسر اور دیگر مہلکات جو ہلاک کرنے والے امراض ہیں ان سے بچا, یا اللہ مجھے ہر ہر بیماری سے بچا, یہ دعا نہیں کی جا سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معمولی معمولی بیماریاں تو آتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ فائدے والی ہوتی ہے. نزلہ ہوتا ہے تو 50 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. 50 سے مراد وہ 50 نہیں ہے, 50 من کئی ساری بہت ساری بیماریاں نزلے سے دور ہوتی ہیں. اسی طرح بخار جو ہے وہ جوڑ جوڑ کے گناہوں کو نکال دیتا ہے, پورے بدن میں سرایت ہوتا ہے نا بخار. تو یوں تو کینسر بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے, لیکن ہے مہلک, اور اللہ تعالی سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو عافیت نصیب کرے. تو ہر ہر بیماری کے بجائے مطلقاً کہیں کہ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا, اس میں حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ راہ کینسر, تو اس سے بھی پناہ مانگتا رہے بندہ, اور اس بیماری سے بچنے کی ایک بہترین دعا یہ ہے, کینسر کے مریض کو دیکھا تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا. مگر یہ کہ اعتقاد مضبوط ہو, اعتقاد اپنا جو ہے نا عقیدہ وہ مضبوط ہو. وہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, یہ دعا پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں کینسر نہیں ہوگا, بلکہ یہ کسی بھی مرض والے کو دیکھ کر پڑھیں گے نا تو اس کو جو مرض ہے نا وہ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی یہ پڑھتا ہوں. کہ کفر کی بیماری سے بھی کوئی بڑی بیماری ہے بھلا, کہ اللہ اس بیماری سے بھی مجھے محفوظ کر دے, کہ کفر کی بیماری سے, کفر پر مرنے کی بیماری سے. تو بے شک اگر کوئی کسی کافر کو دیکھ کر بھی پڑھتا ہے تب بھی صحیح ہے, کہ کفر جیسا تو کوئی مرض ہے ہی نہیں, کہ اس مرض جس مرض میں یہ مبتلا ہے میں نہ مبتلا ہوں. مگر یہ دعا مریض کے سامنے نہ پڑھی جائے, یعنی اس طرح نہ پڑھی, سامنے تو پڑھ سکتے ہیں, اس طرح نہ پڑھی جائے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ اس مرض سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے. یہ اس میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، لکھا نہیں کتابوں میں، نفسیاتی طور پر کہ ہم اگر کسی مریض کو دیکھ کر یہ پڑھیں گے نا زور زور سے، جس کو یہ پتا ہوگا، اب جیسے اتنے سارے بیٹھے ہیں تو بہت سو کو تو پہلے سے پتا ہو سکتا ہے، اور بہت سو کو ابھی پتا چلا ہوگا کہ بھائی یہ دعا ہے، تو اب یہ کہ اس کے سامنے دعا پڑھیں گے تو اس کو شاید یہ کہ کچھ ناگواری سی محسوس ہو، تو اس لیے مطلب مشورہ طرز ہے کہ چپکے سے پڑھی جائے. بے شک میں تو کہتا ہوں شیوڈ کو بھی دیکھ کر پڑھ لے بندہ کہ یہ داڑھی منڈانے کے مرض میں مبتلا ہے، تو اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے، میں آقا کی سنت لے کر ہی قبر میں پہنچوں، زندگی بھر ایسا ہی رہوں. اچھا اب کسی شیوڈ کے سامنے آپ پڑھیں گے نا، کلین شیو کے سامنے، اس کو ہو سکتا ہے کہ برا لگے، اور یا مذاق مسکری کا ماحول بنے یا تنفیر کا ماحول بنے. اب اللہ سے کچھ مانگے اور مذاق مسکری کرتے ہوئے ہنستے ہنستے، تو یہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ تو سیریس معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بہت سنجیدگی سے اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ عرض کریں تو بات بنے گی نا. تو یوں یہ دعا بہت جامع اور بڑی کام کی ہے، لیکن تین بیماریوں میں اس دعا کو نہ پڑھا جائے. ایک تو وہی نزلہ، نزلہ بہت ساری بیماریوں کو لے جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آشوب چشم، اس آشوب چشم میں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور پانی گدلا سا پانی نکلتا ہے، وہ ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے، یہ ذہن میں رہے، تو اس پر بھی یہ دعا نہ پڑی ہے. نزلہ بہت ساری بیماریوں سے کو دور رکھتا ہے، اور یہ آشوب چشم اندھاپے کو دور کرتا ہے، اندھاپے نابینائی سے بچے گا بندہ. تو یہ مرض بھی یوں مطلب یعنی کہ وہ حدیث پاک میں تین بیماریوں کو مکروہ یعنی ناپسند مت جانو، ان میں یہ نزلہ، آشوب چشم، یہ اس کا میں نے بھی تذکرہ کیا، اور خارش، خارش پر بھی نہ پڑی جائے. خارش میں تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن خارش جو ہے نا وہ سفید داغ جو ہے نا کوڑ، یہ کوڑ سے بچاتی ہے، کوڑ اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں چہرے پر، بےچارے مطلب وہ بالکل یعنی کہ منہ دکھانے سے نہیں ہوتے، اتنے پریشان پریشان، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہو جاتا ہوگا، ڈپریشن، احساس کمتری، اور مطلب بھلے وہ اربوں پتی ہے لیکن اس کی شکل و صورت بےچارے کی ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو مزہ نہیں آتا ہوگا، آپ سمجھ سکتے اس بات کو. تو یہ خارش جو ہے نا یہ اس مرض سے بچاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ کینسر کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کرے گا تو یہ اس کا بہترین یہ سپر ہے، یہ ڈھال ہے بچنے کی. مزید انٹرنیٹ کی تحقیق کے مطابق کینسر سے بچاؤ کے لیے اس کی وجوہات، اس کے اسباب، ریزنز، یہ جاننا ضروری ہے. اب ان کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ ان میں ایک تمباکو نوشی، سگریٹ پینا، یہ بھی شامل ہے. تو ان کی وجوہات سے دور رہے بندہ، سگریٹ نہ پیے. اب سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے وغیرہ، اور کینسر والے منہ کا پھٹے ہوئے منہ کا اس پہ پکچر بھی بنا ہوا ہے، فوٹو بھی دی ہوئی ہے، مگر لوگ سگریٹ پیتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے، پھر بےچارے بعض اوقات ایسے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نہیں ڈرے تھے. جب ڈاکٹر اس کو کینسر ڈکلیئر کرتا نا تو اس زندگی میں پہلا ایسا خوف ہوتا ہوگا اس کا کہ ایسا خوف زدہ یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. تو سگریٹ مہربانی کر کے نہ پیئے. سگریٹ پینا ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشہ ہے تو ان کو نشے کی ڈیفینیشن نہیں پتا، یہ نشہ بھی نہیں ہے. سگریٹ کو نشہ نہیں بول سکتے، نشہ نہیں ہے. نشے کی تعریف یہ کہ ذہن میں فطور آ جائے، دیکھیں یوں سمجھو کہ ماں کی اور بیوی کی تمیز اس کو نہ رہے، ذہن میں کچھ مطلب تبدیل ہو جائے اس کا، ذہن میں فطور یعنی کہ تبادلہ ہو جائے بالکل ذہن کا. تو یہ نشے میں جیسے ہوتے ان کو نہیں ہوش نہیں ہوتا. تو اس طرح سگریٹ آپ سو بھی پھونک لو یہ تھوڑی کیفیت پیدا ہوگی. تو اس لیے اس کو حرام کہنے والے جو نا یہ جرت کرتے ہیں، یہ گناہگار ہوتے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں. اس کو پینا نہیں چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ جو دوسرا پیتا اس کے دھوئیں اڑتے نا، اس دھوئیں کو بھی اپنے سانس میں نہ لے جانے دیا جائے، کہ یوں بھی یہ دھواں تو اندر ہی جائے گا، چاہے یوں چوس کر جائے چاہے سونگ کر جائے، دھواں دونوں صورتوں میں جائے گا تو پھیپھڑے میں نا، نقصان تو کرنا اس نے. اس لیے وہ سگریٹ کا دھواں، یہ چونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ والا کیمیکل ڈالتے ہوں گے اس کو، تو یہ سب مطلب نقصان دہ چیز ہے یہ. اچھا، اسی طرح موٹاپا، کہ یہ بھی کینسر کا سبب بن سکتا ہے. ایسے موقع پر کسی بھی موٹے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. جو موٹا ہو نا، نصیب بےچارے کے وہ ہو گیا، اللہ نے اس کو جیسا پیدا کیا. اب بعض بےچارے موٹے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بچنا چاہتے ہیں موٹاپے کے اسباب سے، لیکن ان کا بدن پھولتا جاتا ہے، یا تو بیماریوں کی وجہ سے، کچھ دوائیں پینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا، یا ویسے ہی ہو جاتا ہوگا. اور بعض یہ کہ بلکہ اکثر یہ کہ کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے بدن پھول جاتا ہے، پیٹ باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ کھانے پینے میں احتیاطیں جو نا موٹاپے سے بچنے کے لیے، تین مین احتیاطیں عرض کرتا ہوں، تین چیزیں جو نا یہ موٹاپا لاتی ہیں. مٹھاس، چاہے وہ چینی کے ذریعے ہو چاہے پھل کے ذریعے ہو، مٹھاس یہ موٹاپا لاتا ہے. مٹھاس، چکناہٹ، اب وہ چربی ہو یا گھی ہو یا تیل ہو، یہ سب میں چکناہٹ ہوتی ہے. اسی طرح وہ پتا نہیں کیا کیا، وہ اب میں کوئی ایسی چیزوں کا نام لوں اور کہیں وہ کمپنی کا نام ہوگا تو پھر کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو جیسا کہ اس میں یوں میں اشارہ کروں، کچومر وغیرہ میں سلاد میں ڈالتے چکنی چیزیں، بس اب سمجھ گئے شاید آپ، تو یہ بھی خطرناک ہوتی ہے. نہیں کیچپ نہیں کہہ رہا، کیچپ تو کومن ہے، ہاں سفید رنگ کا ہوتا ہے، یہ سلاد کو بہت ٹیسٹی بنا دیتا ہے، تو ٹیسٹ جو نا یہ آخر میں ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے بندے کا، مزہ خراب کر دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، سلاد بہت اچھی چیز ہے، موٹاپا دور کرتی ہے، لیکن اس میں کوئی چیز آپ ڈالیں نہیں ڈائریکٹ، مطلب جو اس کی مخصوص سبزیاں ہیں سلاد کی، سلاد کے پتے آتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کھائیں اس کو، ککڑی کھیرے، یہ موٹاپا دور کرتے ہیں. جبکہ پھر اس کے مقابلے میں غذا پھر کم کر دی جائے، مائنس کر دی جائے، اس سے پیٹ تو بھرے گا نا اس سے. تو اب یہ کہ آپ بولو کھانا بھی میں پورا ڈٹ کے کھاؤں، تو پھر یہ سلاد بےچاری کمزور ہوتی ہے. اب اتنی ساری آپ نے چکنی غذائیں اور بریانی اور مرغی کی ٹانگیں اندر بھر دی ہیں تلی ہوئی، پھر کباب سموسے بھی پیس کے ڈال دیے اندر، اب یہ بےچارا سلاد کا پتا کمزور سا، وہ کیسا دھکا مارے گا اس کو. اس کے کھانا اس کی مقدار میں کم کھایا جائے اور سلاد کھائی جائے، پوری پلیٹ بھر کے سلاد کھا لیں، ہم پیٹ بھر کے سلاد کھا لیں، بھلے آپ کو تھوڑا مزہ نہیں آئے گا لیکن آپ کھائیں تو صحیح. اگر آپ کے موٹاپا کا علاج نہ ہو جائے تو میرے کو بولنا، مگر ڈاکٹر کے مشورے سے. اس لیے کہ سلاد میں پوری انرجی نہیں ملے گی، غذائیت تو یوں کہ جیسے آدھی سلاد کھا لی، آدھی روٹی کھا لی، چاول کھانا ہے تو آدھا کپ چاول لے لیا، گوشت کھانا ہے تو ایک بوٹی، بوٹا نہیں بوٹی، چھوٹی وہ لے لے، بلکہ ہڈی والی بوٹی آپ لے تو تھوڑا نفسیاتی بھی اثر ہوگا کہ بھائی میں نے بوٹا لیا ہے، تو ہوگی بوٹی اس میں اتنی سی اور اتنا بڑا ہڈا ہوگا ہڈی، تو یوں آپ کی بچت تھوڑی ہو جائے گی. تیل گھی یہ کم سے کم ہو، لیکن آج کل تیل جب تک وہ تار نظر نہیں آتی نا تیل کی، اس وقت یہ رونق نہیں ہے، یہ رونق آپ کو اندھیرے میں داخل کر دے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا جلدی جلدی. تو اس لیے اس رونق کے بجائے آپ مطلب اپنی عبادتوں پر قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن کی رونق کا خیال رکھیں، اس کو اسمارٹ رکھیں. تو یہ موٹاپے اسباب سے بچیں گے نا آپ، تو اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ٹھنڈی بوتلیں اور یہ آئس کریم اور یہ سردیوں میں بھی لوگ پیتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے، तो ये मोटापा तो क्या बहुत सारी मोटापे के साथ साथ बीमारियां लाती है चीजें, पैसे देकर बीमारियां खरीदने वाली चीजें ये। तो इन चीजों से बचेंगे तो इंशाल्लाह मोटापे पर काबू आएगा। और खाना भी खाए तो ठास ठास के नहीं, फिर वो अंदर से मैदा डिस्टर्ब होगा, वो कितना निकालेगा। एक मशीन है कीमे की, कीमा की मशीन तो शायद देखी होगी आपने। अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी बोटियां डाली जाती है, अब बहुत बड़ा बोटा उसमें फंसा देंगे तो मशीन तो काम नहीं करेगी, कीमा नहीं निकालेगी, चल भी नहीं पाएगी बेचारी। हालांकि लोहे की मशीन है और तेज छुरी है उसमें, तो आप बताइए अभी रबड़ की हाथों में आप डाल देंगे खाली चबाए बगैर अंदर, तो ये आते क्या करेंगी, कैसे निकालेंगी इसको, फिर वो पेट में दर्द और जो कुछ होता है, अब इसका क्या नाम लूं मैं, आप समझ जाए कितना नुकसान होता है, कैसी परेशानी होती है। तो अल्लाह ताला बस हमको अक्ल सलीम अता फरमाए और ये हमारा जहन बन जाए कि हम दुनिया में खाने के लिए नहीं आए, हम अल्लाह की इबादत के लिए आए। खुर्दन बराए जीस्तन, ये फारसी का मकूल है, खुर्दन बराए जीस्तन, इन्हें खाओ जिंदा रहने के लिए। मगर हमारा मामला उलट हो गया, जीस्तन बराए खुर्दन, यानी जिंदा रहो खाने के लिए। बाकायदा बोलते हैं खाओ पियो जान बनाओ, भाई ऐसी जान भी मत बनाओ कि कंधों पर उठाने वालों के भी कंधे दुख जाए आपको, उनकी भी हमदर्दी करें आप। इसी तरह कैंसर से बचने के लिए, कैंसर और दीगर बहुत सारे अमराज से बचाव की सूरत है ये, पेट 80% अमराज डॉक्टरों के कहने के मुताबिक ये ठास ठास कर और भरने और पेट की खराबी की वजह से पैदा होते हैं। हल्की फुल्की वर्जिश, लाइट एक्सरसाइज रोजाना बंदा करे। अच्छा, इसमें अपनी मर्जी से करने के बजाय किसी तजुर्बाकार का मशवरा ले ले, फिजियोथेरेपियन भी होते हैं, उनसे भी मशवरा लिया जा सकता है, वो लेंगे 100-200 रुपए, वो आपकी एज के मुताबिक। अब जैसे कि मेरी एज है, अब मैं अपनी अकल से कोई हेवी एक्सरसाइज करूंगा ना तो हो सकता है कहीं का कोई जोड़ में हिला कर रख दूं, कुछ का कुछ कर बैठूं, तो इसलिए मतलब वो कौन सी एक्सरसाइज किस उम्र में, अच्छा खाली उम्र नहीं फिर सेहत कैसी है इसकी, कौन सी एक्सरसाइज ये बर्दाश्त कर सकता है, ये इसका माहिर ही हमको मशवरा दे सकता है कि भाई आप फुला फुला एक्सरसाइज करें और इतनी इतनी से शुरू करें कि पहले मसलन आप रोजाना 2 टाइम 3-3 बार करें सिर्फ, फिर 8 दिन के बाद आप 6-6 बार करें, फिर 8 दिन के बाद आप भले 12-12 बार शुरू कर दें, हो सकता है इस तरह वो आपको मशवरा देगा आपकी कैफियत जिस्मानी देखकर। तो ये अनसब, वरना वो अंधाधुंध आप करेंगे तो कहीं कुछ और ना कर दे, ये मेरा मशवरा है आपको। अच्छा, इसी तरह हर मरज का जो भी बीमारी हो फौरन इलाज करवाया जाए, कि बाज अमराज इलाज ना होने पर कैंसर की सूरत इख्तियार कर जाते, जैसे बाद बाद गिल्टी हो जाती है। अब ये गिल्टी जो है चर्बी की भी होती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है जब किसी को, उसकी भी बाजू का गांठे बन जाती है, तो ऐसी गांठे या फोड़ा इसका इलाज ना करना, इसको पालना, मैं इसको पालना बोलता हूँ, तो पाल के रखते हैं, दम कर दो दुआ कर दो, इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, इसको संभाल के रखते हैं पालते हैं इसको, तो ये फोड़ा फिर ये सड़ता है, जब ये सड़ता है और सड़ने की एक ऐसी सूरत बन जाती है बाजू का कि अब ये कैंसर बन जाता है, अब जान पर बन जाती है। तो फोड़ा और ये गिल्टियां ये फौरन अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके, अगर वो बोले ना कि इसको निकलवा दो काट के, तो आप निकलवा दें, ये इसको पाले नहीं, और अगर दवा से गल जाती है तो सही है, दवा से गल जाए, दिमाग में भी हो जाता है फोड़ा, दिमाग के रसोली है ना, और बदन के कई अज़ा में फोड़ा हो सकता है, तो ये फोड़ा जहां भी हुआ ना, ये अगर फौरन इसको नहीं निकाला तो इसका खतरा होता है कि कैंसर बन सकता है। इसी तरह दीगर बीमारियां भी लोग नहीं इलाज कराते, वो बस चलाते रहते हैं, तो ये बाजू का ये भी खतरनाक रूप धार लेती है और कैंसर बन सकती है। ٹیسٹ کروانے کا بولتے ہیں تو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے کہ یار کچھ نکل آیا تو کیا کریں گے. ارے ہے اور نکل آیا تو بہت اچھا ہے, ورنہ پھر اچانک ہارٹ فیل ہو جائے گا تو لوگ بولیں گے اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا. ارے بہت کچھ تھا, اس کو ٹیسٹ نہیں کروایا تھا, اس کو نکالا نہیں تھا پہلے سے, تو نکال کر اس کا علاج کروایا جائے. تو اس لیے مختلف ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے. اور اس طرح مطلب یہ کہ اپنا بدن جو ہے یہ صرف نیت یہ ہو کہ اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں یہ علاج کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. یہ نیت نہ بھی کی تب بھی علاج کروانا جائز ہے, لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو ہمیں تو مسلمان کو تو ہر کام میں ثواب ڈھونڈنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں ثواب نہ ملے. ہم تو ہم کو بھی ہرس ہونی چاہیے کہ ہم بھی بس صرف ثواب کا کام کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ہر سانس ثواب کا کام تھا. تو یہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ میرے آقا نے کبھی کوئی فضول کیا ہی نہیں, کچھ نہ کبھی کوئی فضول سانس لیا, نہ فضول آواز نکالی, نہ فضول خاموش رہے, ہر کام میں کروڑوں حکمتیں. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. منہ مانے بال, یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر بال پر لاکھوں درود, کروڑوں درود. اور ان کی ہر خو و خصلت, خو بھی عادت, خصلت بھی عادت, خو و خصلت مانے ہر ہر عادت پر لاکھوں سلام. تو میرے اعلی حضرت کا بھی کلام لا کلام ہے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے, ایسا کلام ہے. خصوصاً ایک اور کینسر سے بچنے کا, خصوصاً تازہ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے, کہ اس میں بہت سے وٹامنز ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کو بڑھنے سے روکتے ہیں. ہو سکے تو روزانہ سلاد استعمال کرنے کو اپنا معمول بنا لیجئے. سلاد میں ایک تو پتے آتے ہیں, مزید سلاد کی چیزیں جیسے کہ وہ اس میں ٹماٹر بھی استعمال ہوتا ہے کچا, مولی استعمال ہوتی ہے کچی, مگر مولی کچی جو ہے نا یہ استعمال نہ کیجئے. مولی کچی پیاز, کہ یہ منہ میں بدبو کرے گی نا تو پھر یہ کہ وہ اللہ اور رسول کا نام جب تک بدبو ہے منہ میں وہ لینا اچھا نہیں ہے. اور نماز پڑھنی ہے, کھانا کھایا اور یہ کچومر میں چٹنی میں کچا لہسن اور یہ پیس کے ڈال دیتے تو منہ میں ہو جاتی ہے بدبو. بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کا داخلہ حرام. اب جماعت کا بھی وقت ہوتا ہے, بعض وقت کھا کر بھاگنا ہوتا ہے مسجد میں, تو یہ چیزیں نہ کھائی جائیں کچی. تو جب بھی کچی چیزیں, ویسے کچی مولی کچی پیاز ہے حلال, کچا لہسن بھی حلال ہے, مگر یہ کچی چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. تو مصطفیٰ کی پسند ہماری پسند, مصطفیٰ کی ناپسند ہماری ناپسند, کاش ہم ایسے ہو جائے. تو ان چیزوں سے بچنا اچھا. تو بہرحال یہ کہ کچی سلاد میں اور کئی آئٹمیں ڈالتے ہیں, وہ گاجر ہوتا ہے, گاجر ڈالا جا سکتا ہے, کھیرا, ککڑی وغیرہ وغیرہ, چقندر بہترین, بہت اس کے فوائد ہیں. تو یہ سب احتیاطیں جو بیان کی گئی نا, یہ مرض کے ڈکلیئر ہونے سے پہلے کیا. اب اللہ نہ کرے کسی کو ہو ہی گیا کینسر, تو اب جو ڈاکٹر مشورہ دے وہ چیزیں کی جائیں. کیا وہ جو منہ سے دوا پینے کی ہے وہ منہ سے ہی پی جائے گی, زخم پر نہیں ڈالی جائے گی. کینسر ہو گیا تو اب پھر جیسا ڈاکٹر بولے, اللہ کرے کہ کوئی دیانت ڈاکٹر بھی مل جایا کرے. اپنا حالات بہت عجیب و غریب ہو گئے, آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپریشن کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے, کہ ویسے آپ دیں گے نہیں اس کو پیسے, آ جا بیڈ پہ لیٹ جاؤ, ایک آٹا پیٹی کر کے آپ کو خوب تکلیف دیں گے اور پیسے بھی لیں گے. مگر ہر ڈاکٹر ایسا بد دیانت اور خائن اور سفید پوش ڈاکو نہیں ہوتا. سفید پوش ڈاکو ہے یہ بالکل, یعنی کہ اتنی پریشان کرتے ہیں. ایسے کیس بتاتے ہیں صاحب ہمارے, جیسے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر سے وہ ترکیب بنی گئے اور زچا بچہ ہے نا حاملہ کی بچے کی پیدائش آپریشن ہوگا, ڈرا دیا آپریشن ہوگا اگر نہیں کرواؤ گے تو اندر سے بچہ مر جائے گا, تو یہ نکلے گا تو اس کا ہاتھ مڑ جائے گا تو پیر ٹوٹ جائے گا, ڈراتے. اب وہ مجبوراً اس کو آپریشن, لاؤ 50,000 لاؤ 60,000 لاؤ 80,000. یہ میں اپنے انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اچھا پھر کسی نے وہ ہمت پکڑ لی کہ لیڈی ڈاکٹر نے بولا کہ اتنے ہزار ہوں گے اور آپریشن ضروری ہے, نہیں تو پھر مت بولنا. اب کسی نے مشورہ دیا کہ یار وہ لیڈی ڈاکٹر ہے نا, وہ ماہر ہے, تو اس کے پاس گئے. اس نے بولا میں لوں گی 60,000, بچہ نارمل ہوگا, تو چل 60,000 پکڑ, بچہ نارمل ہو جاتا ہے. یہ کیس مجھے پتا ہے, اس لیے بولتا ہوں. اس سے بالکل ماضی قریب کے یہ واقعات ہیں کہ جہاں آپریشن کا کہا ہوا ہے, ڈرایا ہوا ہے, وہی بچہ نارمل آ جاتا ہے ہنستا کھیلتا. تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں, ان کو میں سفید پوش ڈاکو بولتا ہوں, مگر ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے. ٹھیک ہے, آپ کو دنیاوی قانون نہیں پکڑتا, آپ سفید پوش ہیں نا, مر کے دکھانا پھر کیا انجام ہوتا آپ کا. کہ اس طرح غریبوں سے یا مالداروں سے اس طرح پیسے لینا کہ اس کا بیچاری کے پیٹ کاٹ ڈالنا, بدن کاٹ ڈالنا, عضو کاٹ ڈالنا, اور پیسے کھینچنے کے لیے خالی, یا غلط رپورٹیں لکھ دینا, غلط دوائیں لکھ دینا, ایسی سی ہیوی دوائیں لکھ دیتے کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا, کسی کے گردے فیل ہو جائے, کسی کی آنکھیں چلی جائیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ظالموں کو. لیکن ہر ڈاکٹر, ہر لیڈی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. اللہ تعالی بس ہم کو رحم کرنے والا بنائے کہ تم بندوں پر رحم کرو, اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا. ہم کو بس رحم دل ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے ہم کو مطلب ہے کہ نرمی کا بازو بچھانے والا ہونا چاہیے اور ہمدردی کرنی چاہیے. ہم ہمدردی کریں گے تو ہم سے بھی ہمدردی کی جائے گی. آج ہم کسی پر سختی کریں گے, ظلم کریں گے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو, اور پھر اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, آخر موت تو ہے. بلکہ بڑھاپے میں آدمی کو اپنا بھاؤ پتا چل جاتا ہے, جوانی یا قصے یاد آتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا. بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتا, اس وقت بھی اگر احساس ہو جائے سچی توبہ کر لے تو موقع غنیمت ہے, ورنہ پھر وہ ہے نا کسی نے کہا نا,
بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
کاش سمجھ آ جائے.
پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے آ آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ کرم کر,
اللہ ایمان سلامت رکھے, خاتمہ بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل کہاں ہوا تھا, کس نے کیا تھا؟
پوچھ لیتے ہیں, جواب دیجئے. دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے اور کس جگہ پر کیا؟ کس نے کا جواب تو بسوں آتا ہوگا, کس جگہ کا شاید بسوں کو نہ آتا ہوں.
بابا جواب کس سے لینا ہے اس کا؟
اب تو یہ جواب تو اگر حسنینی کابینات والے ہمت کریں, اور ان میں سے جواب صرف وہ دے کہ جو کم از کم یہ جشن ولادت کے مہینے میں ماہ میلاد میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, زیادہ مہینوں میں کیا ہو تو مدینہ کم از کم ماہ میلاد میں سفر کیا ہو.
السلام علیکم باپا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اور جو بھی کہاں سے آئے وغیرہ بتا کر یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنے مہینوں سے مدنی قافلے میں سفر تین تین دن کا کیا ہے, کیونکہ کم از کم ماہ ربیع الاول شریف میں سفر کیا ہوا ہونا ضروری ہے جواب دینے والے کے لیے اسی ماہ ربیع الاول شریف.
بابا اس ماہ میں تو نہیں گیا, خیر باقی دس مہینے جو ہے نا وہ میں نے مسلسل کیا تھا.
ہر مہینے میں سفر کیا ربیع الاول شریف میں رہ گئے؟
جی جی.
اچھا ماشاء اللہ. چلیے,
میرا نام ہے محمد ذیشان اور میں کراچی سے.
اچھا باب المدینہ کے حسن نکابی نا, چلو دے رہے تو جواب یہ حسن دی, ان میں کوئی حرکت خاص لگ نہیں رہی.
نہیں باپا ہے وہ, میں بتاتا ہوں, وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے نے پہلا قتل کیا تھا اپنے بھائی کا.
نام کیا تھا اس کا, کس نے اور کہاں, نام؟
نام مجھے معلوم نہیں بابا جان, جگہ بھی معلوم نہیں.
اچھا اگر آپ کو ہم کوئی نام اور جگہ بتا دے تو. کیا نام بتایا تھا باپو؟
محمد ذیشان.
محمد ذیشان بھائی اگر میں آپ کو کوئی نام یا نام اور جگہ کا پتہ بتاؤں
جی
تو اور آپ قبول فرما لیں. نام ہے مدنی قافلہ اور مقام ہے مدنی تربیت گاہ, اگر یہ دونوں کو آپ قبول فرما لیں
انشاءاللہ تعالی ابھی ہو جائے
تو نام اور مقام یہ دونوں ہو جائے گا.
ٹھیک,
پوری داڑھی سجانے کا اعلان کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے
انشاءاللہ تعالی.
اس سے توبہ اب تک منڈائی گھٹائی اور اب میں ہوں اور آقا کی یہ سنت پوری داڑھی ہوگی اور قبر میں یہ چراغ لے کے جاؤں گا
انشاءاللہ بابا جی.
انشاءاللہ توبہ بھی کر لیجیے,
ہاتھ سے داڑھی رکھنی
اور توبہ بھی کر لیجیے, اب تک منڈائی جی ایک جی مٹھی سے گھٹائی اس کی توبہ.
جی 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 جی
ماشاء اللہ. حابیل نے قابل کو قتل نہیں کیا, حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قابل تو آتش پرست آگ کا پجاری بن گیا تھا بعد میں وہ کافر ہو گیا تھا. سب سے پہلا قتل قابل نے کیا. قابل پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولنا جائز ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہے کافر. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی ایسی نسبتیں ہوتی ہیں نا اس میں کب کہاں نسبت بولنی چاہیے اس کا خیال رکھا کریں. نہ یہ کہنا کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابل نے قتل کیا, اگرچہ درست ہے لیکن یہ بولنے میں مزہ نہیں آتا. میرے بیٹا اللہ نہ کرے کوئی حرکت کرے کوئی سی ناپسندیدہ اور کوئی بولے نا الیاس قادری کے بیٹے نے یوں کیا تو مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا, آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو تو. اللہ کے معصوم نبی ہے, ان نہ مراد نہ خلف نے یہ کیا, لیکن یہ تذکرہ یعنی میں اس سے بھی بچتا ہوں کہ کوئی سید ایسا کر لے نا کوئی غلطی تو میں پسند نہیں کرتا کہ وہ سید کہہ کر پھر کروں کہ وہ سید نے ایسا کیا. یا سید بیٹا کس کا ہے یار, سمجھتے ہیں آپ کس کا بیٹا ہے, پتا ہے کس کا بیٹا ہے, آلے رسول ہے, ہم کیسے یہ کہیں کہ سید نے ایسا کیا. جب مجھے پسند نہیں کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا کوئی بولے تو میں رسول اللہ کے بیٹے کے لیے کیسے بولوں, پھر جنرل بات کرے آدمی. تو یہ کہ قابل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حابیل کو شہید کیا, یوں بھی کہا جا سکتا ہے یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قابل اور حابیل دونوں بھائی ہیں, قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا, دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اس طرح کے ایسا گھما کے آدمی بولے کہ وہ ڈائریکٹ نہ ہو, یہ میری اپنی سوچ ہے, مجھے مزہ نہیں آتا یار. تو بہرحال یہ کہ یہ میں نے آپ کو ایک مدنی پھول دیا, سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں. یہ ہے نا ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے, تو محتاط جملے اچھے. تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قتل, قتل میں دو نقطے والی قاف ہے, اور قابل اس میں بھی دو نقطے والی قاف ہے. تو قابل جو تھا وہ قاتل تھا, دیکھو آپ کو یاد ہے, قابل قاتل, قاتل قابل, قابل قاتل, یہ رٹ لیں آپ, ورنہ بھائی الٹ ہو جائے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سب ہے مسئلہ ہے نا یہ. اسی طرح وہ حلاق, حلاق میں ہا شروع میں آتی ہے نا, مدینہ کے آخر میں جو ہا ہے تو حلاق میں ہا, اور حلاق ہونا یہ ہم حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولنا پسند نہیں ہے, لفظ اچھا نہیں ہے یہ حلاق مطلب, مگر یہ کہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ حلاق حابیل یہ دونوں میں ہا ہے, تو حابیل جو تھے وہ شہید ہوئے. تو یہ ترکیب, یا خالی قابل یاد رکھ لیں نا, قابل قاتل, تو پھر اب دوسرے بھائی کا اگر نام ہے تو وہ حابیل وہ شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کس مقام پر شہید ہوئے وہ جگہ کا نام کسی نے ابھی تک نہیں دیا, شہر کا نام یا ملک کا نام نہیں پوچھا آپ کو, جگہ کا نام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, قابیل نے اپنے بھائی حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان تیا میں قتل کیا.
میدان تیا کیا ہوتا ہے؟ تیا چوتھا پانچا.
میدان تیا میں
تیا, تیا نہیں تو تیا, وہ اصل تلفظ ہے تیہ, تیا نہیں ہے تیہ, یہ یاد کر لیں. میدان تیہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ سارے بنی اسرائیل تھے یہ وہاں قید کر لیے گئے تھے سارے وہیں, یہاں تک کہ سارے وہاں مطلب یعنی کہ فوت ہوئے, 40 سال یا کچھ اتنی مدت ملی ان کو ہے, ان کی حکایت اس میں عجائب القرآن میں.
یعنی وہ جو وہ نسل تھی وہ ساری ختم ہو گئی جس نے نافرمانی کی تھی.
جی جی.
باقی جو 40 سال سے کم والے تھے ان 40 سال اس میں رہے, اب نئی نسل وہ وہاں پر آ گئی تو ان کو پھر اس میدان سے چھٹکارا ملا.
ہاں, جو سارے نافرمان آہستہ 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 فوت ہو گئے. تو یہ میدان تیہ میں نہیں ہوا واقعہ, یعنی کہ پڑھا نہیں ہے, جن جگہوں کا نام ہے لکھا ہوا ہمارے پاس اس میں میدان تیہ کا تذکرہ نہیں ہے. یہ واقعہ جبل ثور پر قابیل نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, رفیق الحرمین پیج نمبر 245. تو یہ جبل ثور کہاں واقع ہے پھر یہ پھر ایک سوال بن جائے گا. میری اگر میری برادری موجود ہے تو یہ بتا دے جبل ثور ہے کہاں, بزرگوں سے جلدی جلدی, یا بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے, حسن نکابینات والے ہوں تو فرسٹ, 50 سے اوپر یا 50 کم نہیں.
پیارے باپا جان, جبل ثور مکہ شریف میں ہے.
جواب درست ہے. یا ہجرت
محمد عبداللہ تاری حسانی کبینا لیا,
ماشاء اللہ, عمر شریف
51 سال,
ماشاء اللہ. اچھا, یہ روایت ہے, جبل ثور کی بھی روایت ہے, اور اس میں لکھا ہے حسد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں پیج نمبر 44 پر لکھا ہے قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا, اور بعض کا قول ہے کہ بصرے میں, جس سے کہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے. منگل کے دن یہ سانحہ یہ واردات ہوئی, یہ واقعہ منگل کے دن ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, ان کو کیا کیا ملے گا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟
اپا ان کو ہم امام شریف تحفے میں دے رہے ہیں, سفید لباس ان کو تحفے میں دے رہے ہیں,
واہ,
مسواک شریف,
ارے واہ,
مسواک شریف کے فضائل پر مشتمل رسالہ.
ہاں بھائی, مائے مسواک منایا تھا اور ہزاروں کے ہاتھوں میں امید ہے کہ مسواک آ گئی تھی, اب تک رش ہے. دیکھو میرے پاس یہ مسواک ہے, آپ کے پاس مسواک؟
سبحان اللہ,
حسن نکابی صاحب تو ملتی ہے کہ نہیں, ہے مسواک؟ سبحان اللہ, اے مسواک تو مسواک ہے یار, یہ تو میرے آقا کی ایسی منظور نظر, یوں کہیے سنت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی میرے آقا نے مسواک فرمائی. سبحان اللہ. بتایا تو کہ جب آخری وقت آیا گود میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں سر انور تھا اور اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر اپنے مبارک منہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کی اور انہوں نے مسواک کی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر فخر ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالی نے نبیوں کے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب ملا دیا. تو یہ ہے مسواک. رات میں 10 بار بھی اگر اٹھتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک ضرور کرتے. مسواک تو مسواک ہے, اب سب ہم ہیں اور مسواک ہے. اب مسواک قبر میں لے کر جانی ہے ساتھ انشاءاللہ. یعنی اتنا مسواک پر عمل کرنا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ فیضان مسواک.
فیضان مسواک
بابا جانے کی بارگاہ میں عرض ہوئی ہے بعض معتمرین اور حجاج کرام حرمین شریفین سے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو لوگ ان سے آب زمزم کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس اتنا آب زمزم ہوتا نہیں ہے کہ وہ سب کی فرمائش پوری کر سکے, تو وہ پھر ضرورت کے تحت اس میں پانی ملا لیتے ہیں. تو ایسا کرنا دھوکہ تو نہیں کہلائے گا؟ اگر یہ دھوکہ ہے تو حجاج کرام کے لیے ایسا کرنا کیسا؟
آب زمزم شریف میں عام طور پر یہ پانی ملاتے ہیں اپنے وطن کا. اب یہ کہ یہ خالص آب زمزم تو نہیں ہوا, اس لیے جس کو دے اس کو بتا دے کہ یہ آب زمزم جو ہے اس میں ہم نے یہاں کا پانی بھی مکس کیا ہے. بلکہ جو بھی چیز اس طرح کی حاجی اور معتمر دے گا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے کی. خود مجھے بعضوں کا اس میں الجھن ہوتی ہے, دے دیتے ہیں بس. تو اب پوچھتے ہیں تو بعضوں کا عجیب و غریب میں نے کہانی ہوتی ہے. مثلا ایک نے ابھی مجھے دیا پچھلے دنوں, کھجورے بھی ہیں اور مطلب ہے سوغات اس میں. تو میں نے پوچھا مدینے کی ہے یہ سارا؟ مدینے کا ہے. تو بولا اس میں کچھ بھی مدینے کا نہیں, سب یہاں کا ہے. شرما کیسا لگا جانے وہ بول رہا ہے جھجک کر. اب آپ کے سامنے پوزیشن, ورنہ میں کھجور ہے مدینے شریف دے ہی دیتا ہوں آگے, مدینے کی بول کر ہی دیتا ہوں ظاہر. اب تو اچھا ہونا پوچھ لیا. اچھا تو بندہ سامنے تھا تو پوچھ لیا, ورنہ تو سامنے تو کہاں پیچھے سے ہی آتی ہے کہ مدینی کھجور آئی ہوئی ہے. اب اس کو بھی کیا پتا مدینی کھجور آئی ہوئی ہے. یعنی حاجی کھجورے تھے نا حج کے بعد یا عمرے کے بعد آنے کے کوئی کھجورے, تو عام تصور وہی ہوتا ہے کہ مدینہ شریف کی ہوگی یا مکہ شریف کی ہوگی, زیادہ تر مدینہ شریف کی ہوتی ہے. یا کھجورے بھی مکس کر دیتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا, ایک آدھ کھجور مدینے کی ڈال دیتے ہوں گے, باقی مقامی ہوتی ہوگی. مقامی کھجورے دینا تحفے میں جائز ہے, وطن کی بولنا سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ وہ ایک عام تصور ہے نا کہ یہ مدینے کا ہوگا, ہر چیز مدینے کی ہوگی. تو اس طرح آب زمزم شریف میں بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ اس میں آب زمزم شامل ہے. اب دیکھو نا, ایک قطرہ بھی ہم سادہ پانی میں ڈال دیں آب زمزم کا, تو یہ پانی تو برکت والا تو ہو گیا, مگر اس کو آب زمزم نہیں کہا جائے گا. ایک قطرہ یا چند قطرے ہم نے اس میں ڈالے برکت کے لیے, یہ صاف صاف بات کر لی جائے. آب زمزم پینا کھڑے ہو کر یہ ایک سنت ہے, بس ثواب سے محرومی ہے اگر سستی کر کے. بیٹا آپ کو ہے مجبور, نہیں اٹھ سکتا, مریض ہے, تو وہ بیٹھ کر پیتا ہے, تو اگر اس کا دل جلے گا, یار میں بھی اگر ہمت ہوتی طاقت ہوتی تو کھڑے کھڑے پیتا, تو اس کو اس دل جلانے کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا. ویسے سستی کے مارے بھی اگر بیٹھ کر پیتا ہے, ویسے ہی بیٹھ کر پیتا ہے آب زمزم, تو 100% جائز کام ہے, گناہ نہیں ہے, برکتیں بھی ملیں گی. پانی ہے برکت والا, بیٹھے بیٹھے پیے, چاہے لیٹے لیٹے مریض کو آپ چمچ سے پلائیں. ہمارے یہاں تو یہ خاص کر جب کسی کے نزہ ہوتی ہے نا, زمزم پلاتے آب زمزم. ہاں الحمدللہ, ہو سکتا دوسری اقوام میں بھی ہوگا, ہمارے یہاں بھی پلاتے ہیں, مطلب الحمدللہ پلانا بھی چاہے اچھی بات ہے, آب زمزم بھائی سے برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جان یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے, تو فرشتوں کو روزی پہنچانے پر کیوں مقرر کیا گیا, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
سزا حکیم دیتا ہے, یا مطلب جو پھانسی کا پھندا پہناتا ہے وہ سزا دیتا ہے. پھانسی کا پھندا اسی صورت میں پہنائے گا جب حکیم حکم لگائے گا, تو یہ پہنائے گا پھانسی کا پھندا. تو سزا جلاد نے نہیں دی, پھانسی گر نے نہیں دی, بلکہ حاکم نے سزا دی, یہ کہلائے گا. ایک دنیاوی مثال آپ کو دیتا ہوں. تو اب یہ کہ اللہ تعالی کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے, اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے, مگر اس کا مطلب یہ نظام ہے, تو فرشتوں کو کسی کو بارش برسانے کا, کسی کو بادلوں کو چلانے کا, کسی کو روح قبض کرنے کا, کسی کو ماں کے رحم میں پیٹ کے اندر مٹی اور قطرہ جو ہوتا ہے وہ ملا کر اس کا پتلا بنانے کا کام سونپا اللہ تعالی نے. تو اسی طرح رزق کی تقسیم کے لیے بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی. تو یہ سب اللہ تعالی کے ماتحت ہیں. تو فرشتہ روزی دیتا ہے ان مانو کر, نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر دیتا ہے, ان مانو کر نہیں, اللہ تعالی کے حکم پر وہ دیتا ہے. اسی طرح سیٹھ ہمیں روزی دیتا ہے مجازی طور پر, تنخواہ تو سیٹھ ہی دیتا ہے, ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو بڑھانے کا بھی ہم سیٹھ کو بولتے ہیں, جس کے نوکر ہوتے ہیں کہ کچھ بڑھا دیجئے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو پھر بھی حقیقت میں تو اللہ ہی روزی دیتا ہے. تو یہ سب اسباب ہیں, اور ان کا سارا کام جو ہے نا مسبب کی طرف ہی لوٹ رہا ہے, کہ مسبب کے حکم سے یہ کر رہے ہیں. فل مدبراتی امرا, یہ قرآن کریم میں.
ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بنانے والی ہیں, یعنی فرشتے,
قسم یاد فرمائی جا رہی ہے فرشتوں کی, اللہ کی شان ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ یہ نہیں کہیں گے, قسم یاد فرما رہا ہے یہ کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر پا لی, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.